السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانفال آیت نمبر 59. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال میں جنگ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے اور اس میں وہ قوانین بیان کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ مال غنیمت سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر جنگ میں ایک مسلمان سپاہی کا یا جو لیڈر ہے اس کا رویہ اور کردار کیا ہونا چاہیے. آگے سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھیں گے اور وہاں پر تقریباً تینوں جنگوں کا ذکر ہے. غزوہ تبوک ہے، فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے. مدنی صورتوں میں آپ کو یہی ذکر ملے گا، کیونکہ ابھی تک مکہ میں جب تک 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اس دوران آپ کو ہاتھ باندھے رہنے کا حکم تھا، یعنی آپ جہاد نہیں کر سکتے، آپ بدلہ نہیں لے سکتے. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تو اب وہ پہلا حکم ختم ہو گیا تھا. اب دشمن سے ٹکر لینے کی بات کی گئی ہے کہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کا جواب دیں ضرور. اسی سلسلے کا ایک اور جو یہاں پر اصول بتایا گیا ہے یا جو جنگی قوانین بتائے گئے ہیں، اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سورۃ الانفال آیت نمبر 59 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. ولیحسبن الذین کفروا سبقوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یا کفر میں جو آگے بڑھے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں یا وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، جو منکرین حق ہیں وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے معاہدے کے بارے میں، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ آ کر میثاق قائم کیا تھا، ایک تو خود مدینہ کے اندرونی لوگوں سے جو وہاں پر یہود تھے آباد ان سے، اور دوسرا مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں سے، تاکہ اندر بھی پہلے آپ امن و امان حاصل کر لیں اور باہر کی طرف سے بھی آپ کو اطمینان ہو جائے. کیونکہ جب آپ مدینہ آئے تو آپ کو خطرہ لاحق تھا کہ مکہ والے ضرور حملہ کریں گے، تو اس لیے آپ نے پہلے اندرونی امن قائم کیا اور معاہدہ کیا. لیکن ہم سبھی جانتے کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا ابھی اس کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی اور وہ لوگ قریش مکہ سے جا ملے اور مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کو بہکانے لگے اور مل کر سازشیں تیار کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف تدبیریں کرنی شروع کر دیں اور آپ کے جان کے در پہ آزار ہو گئے. تو ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کھلم کھلا اعلان یا کوئی معاہدہ ختم کرتا ہے تو تم بھی کھلم کھلا اس کو اعلان کر دو کہ اب ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، یا کوئی آپ کو اگر دھوکہ دے رہا ہے تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم کو وہ معاہدہ کھلے عام خبر دے کر ختم کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ معاہدہ فسخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر سامنے والے نے دھوکہ دیا تو ہم کو ویسے دھوکہ نہیں دینا ہے بلکہ معاہدہ کھلے عام ختم کرنا ہے، پہلے سے انفارم کرنا ہے کہ معاہدہ اگر ختم کر دیا تو ہماری طرف سے معاہدہ ختم ہو گیا، تاکہ وہ بھی تیاری کر لے اور ہم بھی تیاری کر لیں. اب اس سے آپ دیکھیں کہ یہاں جو قرآن کے اصول بتائے گئے ہیں جنگ کے معاملے میں، تو قرآن کے ان اصولوں میں سچائی، امانت اور دیانت کا جو معیار قائم ہے اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اتنا بلند قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے اور کوئی گوشہ جنگ کے تعلق سے بھی ایسا نہیں چھوڑا جہاں سے کوئی اخلاقی کمزوری سامنے آ سکتی ہے. تو اتنا جو بلند معیار دیا ہے جنگ میں بھی اخلاق کو برقرار رکھنے کا، امانت داری کا، دیانت داری کا، آپ کو کہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا اس طرح کے احکام جنگ. تو اسلام حالت جنگ میں بھی اپنا جو اخلاق کا درجہ ہے وہ بلند ہی رکھتا ہے. اگر آپ یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر جگہ وہاں پر سوائے ظلم و جور کی کچھ نظر نہیں آئے گا، دھوکہ دہی. وہاں پر تو کھلے عام خیانت کی جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقتور اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو. کیوں تیار رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قوتن کی جو تفسیر ہے مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے، کیونکہ اس دور میں تیر اندازی سب سے بڑا جنگی ہتھیار سمجھا جاتا تھا اور یہ ایک بہت ہی اہم فن تھا. جیسے گھوڑے جنگ کے لیے تیار رکھے جاتے ہیں اسی طرح سے تیر اندازی بھی ہر سپاہی کے لیے ضروری تھی. دیکھا جائے تو آج بھی گھوڑے وغیرہ یا تیر اندازی جنگ کے لیے ضروری ہے، لیکن زمانہ ترقی کر چکا ہے، ہم جانتے ہیں نا اب تیر کی وہ اہمیت نہیں رہی. اس کے بجائے اب کیا ہے؟ دور مار جو میزائل ہوتے ہیں، ٹینک ہوتے ہیں جن سے نشانہ لگایا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو ابھی بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو کہ وہ ایسی تیاری میں رہیں جو ان کے استطاعت کے مطابق ہے. تو اس کے حساب سے آج کل کے جو جنگی ہتھیار ہیں، مثلا میزائل ہے، ٹینک ہے، بم، یہ جنگی اور بحری جہاز، یہ آبدوزیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس کو تیار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں جو کہا گیا جس حد تک ممکن ہو، مستطاعتم کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق تم اس کو تیار رکھو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہوں یا ہر قسم کے ہتھیار سے وہ لیس ہوں، جتنی بھی اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پوری کی پوری اس کے قبضے میں ہوں. نہیں، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق تم اپنی تیاری مکمل رکھو، اور اس لیے مکمل رکھو کہ کبھی اچانک اسے جنگ کا موقع پڑے تو ایسا نہ ہو کہ تم افراتفری کا شکار ہو جاؤ. تو اس لیے یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مقدور کے مطابق جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کریں، اور یہ ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکمیہ جملہ فرمایا ہے. یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ تم حد المقدور، یہ جس حد تک بھی ہو سکے، سامان فراہم کر کے رکھو. اور آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہ ساری چیزیں ہوں گی جو آج کے جنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی تمہارے پاس ایک فوج بھی ایسی ہو جو تیار ہو ہر طرح سے، یعنی اس کو بہادری کے ساتھ لڑنا بھی آتا ہو، ساتھ میں اس کے پاس ہتھیار بھی ہو، اور اس سلسلے میں جو بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. تو اچانک کوئی بھی واقعات پیش آ جانے سے ہو سکتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس لیے تم پہلے سے اسلحہ یا سامان رسد ہر چیز جمع کر کے تیار رکھو تاکہ دشمن کو کوئی تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چھیننے کا موقع نہ ملے. تو کہا جا رہا ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق تم تیار رکھو. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہنگامی حالات کے لیے ہم کو اپنے طور پر جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سامان ہم تیار رکھیں. اور اس میں پہلا نمبر اللہ کے رسول نے تیر اندازی ہی کو رکھا تھا. ایک تو گھوڑے، جو سامان اسلحہ میں اس وقت جو چیزیں استعمال ہوتی تھی، تیر وغیرہ تھے اور گھوڑے تھے ساتھ میں، اور دفاعی سامان جو ہوتا تھا، ڈھال وغیرہ یا زرہ یا خود، جو کہ جنگ کے وقت ایک سپاہی پہنتا ہے، اور تیر اندازی آپ نے ضروری قرار دی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے. آپ نے اسے تین بار دہرایا اور فرمایا، سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہٰذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے. یعنی آپ نے خاص طور سے تاکیداً یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ تیر اندازی میں وہ مزید قوت حاصل کریں، اپنی صلاحیت کو مزید بڑھائیں. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے نوجوان بچوں کو اس سے دلچسپی ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو جہاد کی روح کو تو کم سے کم 200-300 سال ہو گئے ہیں، بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. ضروری ہے کہ ہم مسلمان ان کو ہر قسم کا آرٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی کہیں جنگ نہیں ہو رہی تو ہمیں کچھ آئے ہی نہ. اپنے طور سے ہم کو تمام چیزیں سیکھنا چاہیے، اپنے نوجوان نسل کو ہم کو سکھانا چاہیے تاکہ کام آ سکے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم ہی کی حدیث ہے، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیں کہ تیر اندازی سیکھنا اور پھر اس کو بھول جانا یا چھوڑ دینا، آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سلمہ بن اقوا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بنی اسماعیل تیر اندازی کرو، بے شک تمہارے باپ بڑے تیر انداز تھے اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں۔ اب دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے، آپ نے فرمایا تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے تیر پھینکے جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا تیر اندازی کرو، میں سب کے ساتھ ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گھوڑے گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے گئے تھے، آپ نے ان کی دوڑ حفیہ سے سنیت الوداع تک مسجد بنی زریق تک مقرر فرمائی، اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرتے تھے، ان کو پریکٹس بھی کرایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عید کے دن میں نے آپ کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا، اور حبشی مسجد میں اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے، اور آپ اپنی چادر سے مجھے ڈھانپے ہوئے تھے اور میں بھی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی یہ لوگ آپس میں کرتب کیوں دکھا رہے تھے؟ وہ بھی ہتھیار سے۔ ایک طرح سے یہ پریکٹس تھی، اور مقابلہ آ رہی کی پریکٹس ہو رہی تھی کہ کون دوسرے کو پچھاڑ سکتا ہے، یا کون زیادہ بہتر نشانہ لگا سکتا ہے، یا کون بہتر طریقے سے ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو جرأت ایمانی ہے، یہ آج مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اس آیت کی روح کو سمجھ لیں تو یقین جانیے کہ آج ہم جو اپاہج بنے ہوئے ہیں نا، وہ نہ ہوں ہم۔ تقریباً 200-250 برس سے مسلمانوں پر ایک بالکل سمجھے کہ سستی اور کاہلی کا عالم طاری ہے۔ مسلمان اپنی اس روح کو بھول گئی ہے جو اسلام کی روح تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کی تیاری بغیر مال کے ہو نہیں سکتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس خوب سارا مال و اسباب آئے، بہت سارے وہ چیزیں آئیں، اسلحہ وغیرہ، اس کے بعد جنگ ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جتنی کوشش ہے ہماری، ہم کو ممکن حد تک تیار رکھنا چاہیے۔ تو کوئی کام انسان کے لیے اس کی استطاعت سے باہر نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا، لیکن انسان اگر چاہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ دیکھا جائے تو ان کے پاس کیا تھا؟ نہ ایسے زیادہ ہتھیار تھے، نہ باقاعدہ اس طرح سے جیسے آج ٹریننگ ہوتی ہے، اس طرح سے ٹریننگ بھی نہیں تھی اس دوران، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ان کی بہادری اور ان کا جوش، ان کا ولولہ اور ان کا جذبہ۔ تو یہ جذبہ ایمانی کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے ہر فن میں آگے رہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ آج مسلمان ہی ہر کام میں، ہر چیز میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تیار رکھو، اور چونکہ تیار رکھنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ انفاق ضروری ہے۔ تو وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق بہت زیادہ ضروری ہے۔ جنگیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی، یا مسلمانوں کے حالات صرف دعاؤں سے نہیں بدل سکتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اپنی ذات پر ہزاروں خرچ کر لیں، ہماری خواہشات تو پیچھے نہ رہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کا اگر کچھ ہوتا ہے تو ہوا کرے، ہم کو اس سے کیا۔ آپ مجھے بتائیے، اگر صحابہ کرام وہ قربانیاں نہ دیتے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے دین اسلام کی اہمیت اگر ان کے نزدیک نہ ہوتی، اور خواہشات کو پیچھے نہ چھوڑتے، تو کیا اس طرح کے حالات پیش آتے تھے؟ انہوں نے اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا، اپنی اولاد کو سب کچھ لگا دیا۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو جنگ کی تیاری بغیر مال کے ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے یہاں پر ساتھ ہی میں آیت میں انفاق فی سبیل اللہ پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اور اگر اس انفاق کی حقیقت آج مسلمان صحیح طور پر سمجھ لیں، تو یقین جانیے کہ ان کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اصل کیا ضرورت ہے؟ کہ ہم وقت کا جو تقاضا ہے، ہم وہ بات سمجھیں، ہم دیکھ کے کہاں کمی ہے ہم میں۔ کیا بات ہے کہ آج مسلمان بالکل خس و خاشاک کی طرح بے حیثیت ہو گئے ہیں، ہلکے ہو گئے ہیں۔ تو وہ روح ہماری آج ختم ہو گئی ہے، ہمارے دلوں سے، ذہنوں سے۔ نہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ کوئی جستجو ہے، نہ کوئی لگن ہے، نہ جنت میں جانے کا جذبہ ہے۔ ہم تو اتنا خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سارے کام کرتے کرتے ہم سیدھا جنت ہی میں تو پہنچیں گے۔ نہ کوئی قربانی کا جذبہ، نہ کوئی قربانی دینے کا عزم، نہ حوصلہ، تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، انفاق کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے جو احادیث پڑھی، اس میں صحابہ کرام پریکٹس کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرواتے تھے۔ آج تو ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل کا حال یہ ہو گیا ہے کہ دوڑنا تو دور کی بات ہے، آج ان کو بس کمپیوٹر پر بٹھا دیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیے گئے ہیں یا لیپ ٹاپ دے دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں سے شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یا پہلے بھی کہا تھا، مجھے تو ہمیشہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گویا کہ وہ مرغیاں ہوتی ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈربوں میں بند مرغیاں ہوتی ہیں، اور جو مرغی بہت ہی لیزی ہوتی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی جگہ کھڑی رہتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے، وہ چلتی پھرتی بھی نہیں، دانا چگنے بھی نہیں جاتی۔ تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ہماری نوجوان نسل کو ان بالکل ڈمب مرغیوں کی طرح بنا دیا گیا ہے کہ بس بیٹھے ہیں، آنکھیں میچ رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہاتھ میں ہے یا موبائل ہاتھ میں ہے، اور بیٹھے بیٹھے موبائل پر گیم میں جنگیں لڑتے ہیں۔ ان کو وہی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا گیا کہ تم بیٹھو اور گیم میں بس جنگیں لڑو، اور وہیں جیتو اور وہیں ہارو، تم کو باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ باہر کی دنیا پر تو آج دوسرے لوگ دیکھا جائے تو چھائے ہوئے ہیں، اور کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ اپنی قابلیت کی بنا پر، اپنی محنت کی بنا پر۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قانون نہیں ہے کہ ایک مسلمان قوم ہے اور وہ سو بھی رہی ہے، سست اور کاہل بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہی چلا جائے، نوازتا ہی چلا جائے۔ اور ایک دوسری قوم ہے جو کہ ٹھیک ہے اللہ کو نہیں مانتی ہے لیکن محنت اور مشقت میں آگے ہے، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے کھولتا ہے۔ تو یہی زمانے کا دستور ہے، یہی عروج و زوال کی کہانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دوبارہ اسی عروج کی طرف ہم گامزن ہوں، اسی راہ پر ہم چلیں، تو ہم کو آنکھیں کھولنا پڑے گا۔ صرف بیٹھے بیٹھے کرسیوں پر بیٹھ کر جنگیں نہیں لڑی جا سکتی، اس کے لیے محنت مشقت چاہیے۔ پہلے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو پرانی اسی حالت پر لانا ہے جس میں وہ عزت میں تھے، جس عزت کے وہ متقاضی ہیں، یا جیسی عزت ان کی ہونا چاہیے، تو کسی کا بھی رعب اور دبدبہ ایسے ہی تو نہیں رہتا نا، اس کی قابلیت کی بنا پر رہتا ہے۔ تو وہ قابلیت اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے انفاق بے حد ضروری ہے۔ بغیر انفاق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں غزوہ تبوک پر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، 10,000 لشکر کا پورا سامان جو اس کا خرچہ تھا، اس کی پوری ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لے لی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کیوں اللہ کے رسول نے کہے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی؟ سبحان اللہ، اتنا جو نیکی کا انہوں نے کام کیا تھا، اتنے بڑے لشکر کا خرچ انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، معمولی بات نہیں ہے۔ تو بغیر انفاق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتے، آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جگہ جگہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج کیا ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے، پورے میڈیا پر قبضہ کیا گیا ہے نا، میڈیا کے ذریعے سے آج جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ پہلے تو سرحدوں پر جنگیں ہوتی تھیں، اب تو ہاتھوں میں جو موبائل ہیں، واٹس اپ ہے یا پھر جتنے بھی طریقے ہیں ابلاغ کے، وہ سارے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اس میں اس طرح سے مشغول کر دیا گیا ہے کہ انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ سارے اچھے کام، ترقی کے کام، نئی ایجادات وہ لوگ کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو اس میں بٹھا دیے ہیں۔ تو ہمیں ہر لمحے چوکنا رہنا ہے، ہر لمحے محتاط رہنا ہے، ہر طرح سے ہم کو اس راہ میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لگانا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو بھی لگانا ہے۔ تو کب ہم جاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جگائے واقعی میں۔ وَإِنْجَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل پالیسی کی بات کی جا رہی ہے، بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، کیا اصول کار فرما ہونے چاہیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بزدلانہ پالیسی نہیں ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور بہادر بنو، اور تمہاری جو کوششیں ہیں، تمہاری جو بھی اس راہ میں تمہارے اصول ہیں وہ سب دلیرانہ طور پر ہونے چاہیے، نہ کہ بزدلانہ طور پر۔ تو یہاں پر اصول یہ بتایا گیا کہ جب دشمن صلح کی خواہش ظاہر کرے تو ایسے وقت میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، صلح والا ہاتھ۔ تو یہاں پر دراصل دیکھا جائے تو قرآن امن کی دعوت کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ جنگ بدر کا فیصلہ آ چکا تھا اور مسلمانوں کو فتح مل چکی تھی، اور اس وقت کا جو جزیر عرب ہے وہ سارے لوگ مسلمانوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی یہ حکم آ رہا ہے کہ جب کبھی دشمن صلح اور امن کی طرف جھکے تو چاہیے کہ تم بلا تامل اس کی طرف جھک جاؤ۔ اگر اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہوگا، فطور ہوگا، تو کوئی بات نہیں ہوا کرے، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ تم اس کی نیت پر شک و شبہ کر کے اس صلح اور امن کے معاہدے کو پیچھے نہیں ڈال سکتے۔ تو لہٰذا اگر کوئی صلح اور امن کا معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے تو ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بہترین اصول بتایا گیا کہ اگر کوئی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تم بھی اس بڑھانے والے ہاتھ کو تھام کر پکڑ لو، تاکہ تمہاری اخلاقی برتری ثابت ہو، اور لڑائی کے لیے جو اٹھنے والے ہاتھ ہے اس کو پھر تم اپنے قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو، تاکہ کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ نہ سمجھے۔ تو یہاں پر وہی انٹرنیشنل پالیسی کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی صلح کی بات کرتا ہے تو تم بھی صلح کر لو، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو فتح ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ فتح کے نشے میں چور ہوتا ہے، اور اگر کوئی سامنے والا صلح کی طرف ہاتھ بڑھا بھی رہا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ نہیں، ہم تو تم سے اب جنگ کر کے رہیں گے۔ تو یہ اصول کار فرما نہیں ہوتا اسلام میں، بلکہ اسلام میں کیا اصول دیا گیا ہے کہ کوئی صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو تم بھی ہاتھ بڑھا لو۔ اسلام بلا وجہ جنگ نہیں چاہتا، بلکہ اسلام کی تو جنگ کا مقصد ہی یہ ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال 39 میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ تو ایک اصول دیا گیا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت 62، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ یعنی اشارہ ہے اس بھائی چارے اور الفت اور محبت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل عرب کے درمیان پیدا کر دیا، اور اس کی وجہ سے وہ پورا ایک گروہ بن گئے، حالانکہ مختلف قبیلے والے لوگ تھے۔ تو یہ جو ایدک بنصرہ وبالمومنین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے مومنوں کے ذریعے سے، تو اگر کوئی دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سامنے والے کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ ہم سے صلح اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے غداری کرے، تو ان کی غداری کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حسبک اللہ، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ دیکھ لے گا ان کو۔ لیکن بظاہر اگر وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں صلح کا تمہاری طرف تو تم صلح کر لو، کیونکہ وہی تو ہے جس نے کیا کیا، اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے، مومنوں کے ذریعے سے تائید کی، اور دیکھا جائے تو سارے مسلمان یہاں مل گئے تھے نا، چاہے وہ مکہ والے ہوں یا مدینہ والے ہوں یا آس پاس کے قبیلوں کے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ایک گروہ بنا دیا، اور وہ گروہ آپس میں ایک گروہ بننے کی وجہ سے آپ دیکھیں اس میں کتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ کوئی لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کئی عرصے تک مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ ان میں یکجہتی تھی، آپس میں محبت اور الفت تھی، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 63 میں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہی محبت کی طرف اشارہ ہے جو آپس میں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی، جو انصار اور مہاجرین کی آپس کی محبت تھی۔ ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ایک تاریخی مثال ہے ہمارے لیے، تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے نہ پہلے نہ اب جو مثال انصار اور مہاجرین نے قائم کی. اوسط خزرج کی پرانی جو دشمنی چلتی آ رہی تھی وہ بھی اسلام کی وجہ سے الحمدللہ ختم ہو گئی. تو اسی بات کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تمہیں کیسی عداوت تھی، کیسی دشمنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں اس میں سے ایک بڑا جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد کی، یعنی سارے مومنین جو تھے وہ آپ کے دستے بازو بن گئے، آپ کے محافظ اور معاون بن گئے. اور پھر مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان جو پہلے عداوت تھی اسے اللہ تعالیٰ نے محبت اور الفت میں بدل دیا. پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے لیے جانثار بن گئے. پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم اور شفیق ہو گئے. صدیوں پرانی جو ان کی دشمنیاں تھیں وہ اس طرح سے ختم ہو گئیں گویا کہ کبھی دشمنی تھی ہی نہیں، آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی خاص قدرت اور مشیت تھی اس میں. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا بھر کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالے تب بھی یہ محبت کوئی پیدا نہیں کر سکتا. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ تلوار کے زور سے سروں کو تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دلوں کو نہیں جھکایا جا سکتا. تو یہ جو ان کی محبت تھی دراصل دل تسخیر کر لیے گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے اور آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دل جوڑ دیے گئے. غزوہ حنین جب پیش آیا تھا اور اس وقت تھوڑا سا انصار میں کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی تھی کچھ نوجوانوں میں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کہ واقع نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا. اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے جاتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپس میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ان میں بہت زیادہ دشمنیاں تھیں، یہ اسلام کا خاص ان پر احسان تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اور یہی دراصل پیغمبرانہ تبلیغ اور پیغمبرانہ اخلاق ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے ان کو شیر و شکر کر دکھایا. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام انسان کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ بکھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں جوڑ دے، پرو دے. اور یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جب معاملہ ایسے انسانوں کا ہو جو صدیوں سے، کئی سالہ سال سے آپس میں اختلافات میں، دشمنی میں جڑے رہے ہوں، یعنی جن کے درمیان دشمنی تھی، جن کے درمیان باہمی جنگ و جدال شروع سے ہوتی آ رہی ہوں، اور ویسی ہی آب و ہوا میں ان لوگوں نے پرورش پائی ہو. تو بھلا آپ بتائیے کہ ایسے لوگوں کو جوڑنا کتنا مشکل کام ہے، جن کی نفسیاتی سانچوں میں ہی آپس میں رنجش اور اختلاف ڈھلا ہوا ہو، تو کیسے ان کو جوڑا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ انجام دیا. اللہ کے رسول کی دعوت کے 10-12 برس ہی گزرے تھے کہ مدینہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بالکل ایک نئی قسم کی مخلوق تھی. ان کی آپس کی محبت، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جانثاری، قربانیاں، آپس میں ہم مزاجی اور کینہ اور انتقام کا خاتمہ، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہونے سے پہلے باہمی انتقام کے مجسمے تھے، آپس میں اس قدر ایک دوسرے کا احترام، ایسی پاکی اور صافی قدوسیت ابھر آئی کہ ان میں کا ہر فرد دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو یہی وہ تزکیہ اور اخلاق تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت میں انجام دیا. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی دراصل. تو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو آپسی تعلق ہے، باہمی الفت اور ہمدردی، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے جس کو اپنا خاص انعام قرار دیا ہے. لیکن آج افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج مسلمان اس نعمت سے محروم ہیں. اور جیسی آج مسلمانوں کی خود کی سوچ ہے، یعنی صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، آپس کے اختلافات، اسی سوچ پر مسلمان قانع ہو کر بیٹھ گئے کہ بس جو ہے ویسا ہے، اس کو دور کرنے کی نہ ہم کوشش کرتے ہیں نہ ہمارے دل کے اندر کوئی کڑھن محسوس ہوتی ہے، جو آج باہمی الفت کی کمی نظر آتی ہے ہر جگہ، بلکہ الٹا مسلمان آپس کے اختلافات میں گھرے ہوئے ہیں، اور بلکہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے یہ آپس کے اختلافات۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اس وقت تھا۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، فیکٹر تھا، جو مسلمان ہر جگہ فتح پر فتح حاصل کرتے گئے۔ یہ مسلمانوں کی آپس کی یکجہتی، مسلمانوں کی آپس کی محبت تھی۔ آج آپ دیکھیں ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا بدگمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ پورے محلے والے تو کیا ملیں گے، پورے ملک والے کیا ملیں گے، آپس کے خاندان کے ایک گھر کے لوگ ہی نہیں مل پاتے ہیں برابر۔ سب کے مزاج الگ، ہر ایک کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ شکایت ہے۔ تو وہ جان نثاری کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہ قربانی کا جذبہ ہم پیدا کریں، تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں، تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ تو یہ جو کارنامہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی فضل کی وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ ایدک بنصرہ و بالمومنین، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی بھی مدد کی، یعنی اللہ کے رسول کو صحابہ کرام جیسے ساتھی دیے، اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی یہ خطاب ہوتا ہے کہ جو بھی گروپ یہ کام کرے گا، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا پیدا کر دے گا جو ان کا ساتھ دے گا، جو ان کی مدد فرمائے گا۔ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی تم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی غداری کرتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی دشمن تمہارے خلاف چالیں چلتا ہے، تو اس کو چلنے دو، کہ یہود تمہارے خلاف چالیں نہیں چل چکے، لیکن ان کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور مومنین کے لیے بھی جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں میں وہ حکمت، وہ محبت پیدا کرے، تاکہ آپس میں جب مسلمانوں کے تعلقات بہتر ہوں گے تو ان کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں نا کہ آپس کے تعلقات کی خرابی کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ دشمن کو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم آپس میں مضبوط نہیں ہوں گے، آپس میں شیر و شکر نہیں ہوں گے، آپس کے تعلقات ہمارے بہتر نہیں ہوں گے، یکجہتیاں اگر ہمارے اندر نہیں ہوگی، تو یقین جانے کہ ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے، ایک دوسرے پر فقرے کسنے کی بجائے، ایک دوسرے سے اختلافات کرنے کی بجائے، ہم قرآن اور سنت کی طرف آئیں، جو بھی اس کام کو کر رہا ہو اس کی مدد کریں۔ تعاون علی البر والتقوی، اس آیت پر ہم عمل کریں کہ نیکی میں ہم کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے، آپس کے تعلقات ہمارے بہتر ہوں، تاکہ دشمن کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.